پاک میں کہ قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. یہاں نحنو کیوں نازل فرمایا جبکہ اللہ تعالی واحد ہے, احد ہے. عربی قاعدے سے واحد متکلم انا آتا ہے, مگر اللہ تعالی نے نحنو نازل فرمایا جو جمع کا صیغہ ہے, اور اس کا جواب اللہ مالوسی نے تفسیر روح المعانی میں دیا ہے کہ بادشاہوں کا کلام اسی طرح ہوتا ہے. دنیا میں بھی کوئی بادشاہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے ایسا کیا, بلکہ کہتا ہم نے ایسا کیا. نحنو یہاں تفخیم اللسان ہی ہے, یعنی اللہ تعالی نے اپنی عظمت اور بڑائی بیان کرنے کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا. وہ تنہا ہے لیکن ساری کائنات کا خالق ہے, اور اگر نحنو نازل فرمائے تو یہ حق دراصل انہی کا ہے, تمام شانیں انہی کے زیبا ہیں. اور اللہ تعالی نے فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ قرآن پاک کی حفاظت ہمارے ذمے ہے. اللہ تعالی تفسیر روح المعانی لکھنے والے کو جزائے خیر عطا فرمائے. فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کسی صحیفہ آسمانی کی حفاظت کا اللہ تعالی نے ذمہ نہیں لیا, بلکہ ان کی حفاظت اس زمانے کے علماء کے سپرد تھی. چنانچہ چند نسلوں کے بعد صحیفہ آسمانی فروخت ہونے لگے. قرآن پاک چونکہ آخری کتاب ہے, اور پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں, لہذا قیامت تک کے لیے اس کتاب کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے. اور اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یہ جملہ اسمیہ سے نازل فرمایا جو دوام اور ثبوت پر دلالت کرتا ہے, یعنی قیامت تک قرآن شریف کو کوئی نہیں مٹا سکتا. پھر علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کا جو ذمہ لیا تو یہ کیا آسمانوں پر ہوگا؟ نہیں, اسی زمین پر ہوگا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کی تفسیر میں دیکھیے, فرماتے ہیں ہم اس کو کہاں محفوظ کریں گے؟ اَي فِي قُلُوبِيَا اَوْلِيَائِنَا, اَي فِي قُلُوبِ اَوْلِيَائِنَا, یعنی اپنے اولیاء اور دوستوں کے دلوں میں ہم اس کو محفوظ کریں گے. تو جو بچے آج حافظ ہو گئے وہ گویا ولی اللہ ہو گئے. بس ثبوت روح المعانی, اللہ تعالی نے قرآن پاک کی حفاظت کے ساتھ حفاظ اکرام کی عظمتوں کے لیے, ان کی عظیم الشان ولایت کے لیے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے ایک عظیم الشان عمل بتایا. بتائیے دنیا میں جتنے حافظ قرآن ہیں, اگر یہ برے اخلاق سے پاک ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کے مقرب ہو جائیں, ان کی سب خطائیں معاف ہو جائیں, اور گناہوں سے بچنے کی ان کو توفیق رہے, تو یہ مضمون حافظ قرآن کی عظمت کا علم بردار ہے یا نہیں, اور عزت ہوگی یا نہیں؟ لہذا سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم ایک حدیث شریف میں جو جامع صغیر میں منقول ہے, فرماتے ہیں اشراف امتی حملۃ القرآن واصحاب اللیل, میری امت کے بڑے لوگ کون ہیں جو قرآن پاک اپنے سینے میں رکھتے ہوں اور جو رات کی نماز یعنی تہجد پڑھتے ہوں؟ اب آپ کہیں گے کہ صاحب اتنے چھوٹے چھوٹے بچے اصحاب لیل کیسے بنیں گے, 3 بجے رات کو اٹھ کر نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو علامہ شامی نے اصحاب لیل بننے کا آسان طریقہ بتا دیا کہ عشاء اور 2 سنت پڑھ کر وتر سے پہلے 2-4 رکعت نفل بتہجد بنیت تہجد پڑھ لو تو قیامت کے دن انشاءاللہ تہجد گزاروں میں اٹھایا جائے گا. بتائیے کتنا آسان فرما دیا. توثیق اور توفیق اور تحصیل اہل علم کے لیے, توثیق و توفیق اور تحصیل اہل علم کے لیے عربی عبارت پیش کرتا ہوں. علامہ شامی فرماتے ہیں, حدیث شریف نقل کرتے ہیں, وما کان بعد صلاۃ العشاء فہو من اللیل, جو فرض عشاء کے بعد جو نفل پڑھے جائیں وہ سب قیام لیل میں شامل ہیں. اس کے بعد علامہ شامی اپنا فقہی فیصلہ تحریر فرماتے ہیں, فَإِنَّ السُنَّةَ سُنَّةَ التَّحَجُّدِ تحصل بالتنفل بعد صلاة العشاء قبل النوم, عشاء کے بعد سونے سے پہلے چند نفل پڑھ لو سنت ادا ہو جائے گی. حالانکہ آپ 3 بجے رات کو نہیں اٹھے, مگر اب زمانہ کمزوری اور ضعف کا ہے. اس زمانے میں اعمال میں تسہیل اور سہولت دینا نہایت حکیمانہ اور ضروری بات ہے. تو جتنے حفاظ اکرام ہیں چاہے استاد ہوں یا طالب علم، اور میں مشائخ کو بھی کہتا ہوں جن کے سپرد اصلاح نفس کا کام ہے، وہ بھی عشاء کے بعد چار فرد اور دو سنت کے بعد دو چار رکعت نفل کی نیت سے پڑھ لیا کریں، تاکہ قیامت کے دن تہجد گزاروں میں ان کا بھی شمار ہو جائے۔ تہجد گزاروں میں شمار ہونا کتنا آسان ہے کہ آدمی عشاء کے بعد چند رکعت پڑھ لے۔ اب اس میں مختلف لوگوں کا حوصلہ ہے، کوئی چاہے آٹھ رکعت پڑھ لے، کیونکہ اکثر نبی علیہ السلام آٹھ دس یا بارہ رکعت پڑھتے تھے، تو نبی علیہ السلام تو آٹھ دس رکعت میں ڈھائی گھنٹے لگتے تھے، جو آدھی رات کو اٹھتے تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں میں اپنی پھوپھی کے یہاں جا کے رکا، جہاں آپ علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تھے وہاں جا کے میں نے قیام کیا، اسی لیے کہ میں دیکھوں آپ کیا کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آدھی رات کو آپ اٹھے اور پھر اپنا ہاتھ دھویا، پھر آپ نے پانی پیا اور پھر وضو کیا، پھر دو رکعتیں آپ نے مختصر پڑھی۔ دو رکعتیں بظاہر مختصر، یہ آپ کی مختصر وہ ہوتی تھی جو ہماری انتہائی طویل ہوتی ہے، وہ نبی علیہ السلام کی مختصر ہوتی تھی۔ پھر آپ نے طویل رکعتیں پڑھیں، یہاں تک کہ تقریباً ڈھائی گھنٹے میں آپ نے یہ نوافل پڑھے۔ تو یہ لیکن آج ہر آدمی یہ نہیں کر سکتا، اسی لیے آسان کر دیا۔ اور جیسا کہ علامہ شامی نے یہ حدیث بھی نقل کی، ما کانا بعد صلاۃ العشاء فہو من اللیل، اگر کوئی جاگتا ہے بعد میں پڑھنا چاہے گیارہ بجے تو اور اچھا ہے، تھوڑا سا سو کے اٹھ کے پڑھنا افضل ہے، لیکن افضل کے چکر میں مفضول سے بھی جائے آدمی، اعلیٰ کے چکر میں ادنا سے بھی جائے، آخر رات میں تو اٹھنا مشکل ہے۔ لہذا اچھا یہ ہے، ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ شروع رات میں دو سنت کے بعد چار رکعت نفل پڑھ لے اور اس کے بعد وتر پڑھ لے، کم سے کم چار رکعت، چاہے تو کوئی آٹھ رکعت پڑھ لے چاہے بارہ رکعت پڑھ لے، لیکن اگر چار چھ رکعت بھی پڑھ لے گا، آٹھ رکعت بھی پڑھ لے گا، پھر آخر رات میں نہیں بھی اٹھا تو انشاءاللہ یہ قیام لیل والوں میں شامل رہے گا۔ اور اگر کبھی جیسے راتیں بڑی ہوتی ہیں، اب تو راتیں مستقل چھوٹی ہو رہی ہیں، ساڑھے چار کے بعد تقریباً سحر کا وقت ہو جاتا ہے، لہذا آج کل مشکل ہے، تو جب راتیں بڑی ہوں جب پڑھ لے آدمی سردی میں، 5:58 تک یعنی تقریباً 6 تک سحر کا وقت ہوتا ہے، تو ان دنوں میں سحر میں پڑھ لے، ان دنوں میں آپ پہلی رات میں پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے انشاءاللہ ایسا آدمی بھی تہجد گزاروں میں شامل ہوگا۔ اگرچہ صحابہ اور اولیاء جو آدھی آدھی رات جاگتے تھے، بعضے پوری رات جاگتے تھے، اس سے پیچھے صفوں میں ہوگا، لیکن ہوگا تو صحیح انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة